الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مصحف دیکھ کر قراءت کرنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ قرآن اٹھا لیا جائے اور اس کو دیکھ کر تلاوت کی جائے، فرض نمازوں میں یا نفل نمازوں میں. اس میں بھی امت کا اختلاف ہے، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک کے ہاں ایسا کرنے کی گنجائش ہے، امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں کے ہاں بھی نفل نماز میں ایسا کرنے پہ کوئی قدغن نہیں، چنانچہ ان تمام کے نزدیک نوافل میں بالکل جائز اور بعض کے نزدیک فرض نماز کے اندر یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے لیکن جائز ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ نماز کو باطل کر دینے کا عمل ہے، اس کے نتیجے میں نماز نہیں ہوتی، نماز ختم ہو جاتی ہے. اور اسی مسئلے کو، یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے کو، حنفی فقہ میں قبول بھی کیا گیا اور لیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات امام ابو حنیفہ کی رائے کو لیتے ہیں حنفی فقہ کے اندر، کبھی امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی رائے کو لیتے ہیں. تمام اصول اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ترتیب دیا تھا. بہرحال اب یہ ہوا کہ جیسا بتایا کہ ائمہ کا اس پر اختلاف ہے، اور امام صاحب کی جو رائے ہے کہ یہ مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ دینے والا عمل ہے، اس کے لیے دو ریزن، دو دلائل دیے جاتے ہیں، یعنی دلائل پہ بھی آتا ہوں ابھی، دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عمل کثیر ہے، یعنی اس کو ایسا عمل ہے کہ جو نماز میں مستقل کیا جا رہا ہے، ایک آدمی مستقل مصحف میں دیکھ رہا ہے تو عمل کثیر، یعنی کوئی ایسا بار بار عمل کرنا صفحے پلٹنے کی وجہ سے، نماز میں آنکھ گھمانے کی وجہ سے، قرآن کو اٹھانے رکھنے کی وجہ سے، کہ اس سے نماز خراب ہوتی ہے، جو اتفاقی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ تلقی ہوتی ہے اس میں، یعنی کسی باہر سے کوئی شخص آپ کو لقمہ دے جو نماز میں شامل نہ ہو، تو یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اس سے وہ لقمہ قبول کر لیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا جو نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے تلاوت میں غلطی کی اور اس نے آپ کو غلطی کریکٹ کر دی نماز کی، آپ نے اس کی اگر وہ غلطی قبول کر لی خود اپنے حافظے سے نہیں، آپ کے یاد دلانے سے یاد نہیں، اس کے یاد دلانے سے آپ کو یاد نہیں آیا، بلکہ آپ نے اس کے طرف سے گویا اس کو قبول کر لیا، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. گویا آپ نے اس سے کلام کیا ایک درجے میں، تو ظاہری بات ہے کلام کرنا یا کوئی ورڈز کا ایکسچینج کرنا لازم آئے گا، جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، یعنی گویا آپ نے کلام کیا ایک درجے میں. تو ایک صورت اس میں یہ ہے کہ یہ دو خرابیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مفسد صلاۃ ہو، اور امام صاحب نے ان دونوں کو سامنے رکھا. پھر ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن دلائل کو سامنے رکھا وہ کچھ یوں ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت رفاعہ ابن رافع ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بڑے جید صحابی ہیں، ان سے کئی روایتیں آئی ہیں. بہرحال ایک خاص واقعہ ان کی طرف وہ آیا ہے حدیثوں میں، ترمذی شریف کے اندر بالخصوص، اور صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے. وہ واقعہ یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رفاع ابن رافع فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تو ایک شخص بدو قسم کا آیا، تو اس نے نماز پڑھی اور ہلکی ہلکی نماز پڑھی پھر چلا گیا. اس سے جب فارغ ہو گیا نماز سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ پر سلامتی بھیجی، آپ کو السلام علیکم کہا، تو آپ نے جواب میں وعلیک کہا. پھر فرمایا کہ فرجع فصل فإنک لم تصل، کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، تم نے کیونکہ نماز نہیں پڑھی. تو وہ صاحب چلے گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، آپ نے پھر یہی بات کہی کہ جاؤ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دوبارہ لوٹو، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اسی طرح اس نے دو یا تین مرتبہ کیا، پھر چوتھی دفعہ یا تیسری دفعہ آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جو آتا تھا گویا میں نے کر لیا, اور لوگ گھبرا گئے کہ اس کی یہ بات کہ نماز ہلکی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہلکی نماز ہو تو نماز ہوتی نہیں, تو صحابہ میں ذرا سا اس سے ایک رعب اور خوف پیدا ہوا کہ ہم لوگ اپنی نمازوں پہ مزید توجہ دیں. بہرحال تو اس شخص نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جو آتا تھا میں نے کر لیا, آپ مجھے سکھائیے کہ میں تو ایک انسان ہوں, غلطی بھی کرتا ہوں, خطائیں بھی مجھ سے ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی اب تم صحیح بات کی طرف آئے, جب تم نماز کے لیے اٹھا کرو تو وضو کیا کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا, پھر تم تشہد یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ وہ پڑھا کرو, پھر نماز کے لیے قیام کرو, اور دوسرا مطلب اقامت بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد جب اقامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو قرآن کا جتنا حصہ تمہیں قیام کے لیے یاد ہو وہ پڑھ لیا کرو, اور اگر یاد نہ ہو تو اللہ کی حمد بیان کیا کرو یعنی الحمدللہ کہا کرو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بیان کیا کرو یعنی اللہ اکبر کہہ دیا کرو, اور اس کی تحلیل بیان کیا کرو یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو, پھر رکوع کرو اور اس میں اطمینان سے رکوع کی حالت میں رہو, پھر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یعنی قومے میں, پھر اس کے بعد سجدہ کرو اس میں بھی اعتدال کرو, اور سجدے کے بعد جو ہے وہ اطمینان سے بیٹھو اور پھر دوبارہ سجدہ کرو, پھر اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ, گویا تم نے اپنی نماز اس طریقے سے کی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے تم نے کچھ کم کیا تو تمہاری نماز میں اتنی کمی ہو جائے گی. بہرحال یہ لمبی حدیث کا ٹکڑا تھا جس میں سے ہمارے لیے جو دلیل ہے, دلیل یہ والی بات ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو قرآن کا حصہ نہ یاد ہو, اگر تمہیں قرآن یاد نہ ہو تو پھر تم تسبیح تحلیل تحمید وغیرہ کر لو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس طرح کی تسبیحات کر لیا کرو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن کے یا دیکھ کے پڑھ لیا کرو. اسی طرح ایک حدیث جو سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں آئی ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا کی ہے, وہ بھی یہی فرماتے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا, مجھے کوئی ایسی چیز یاد کرا دیجئے یا بتا دیجئے کہ جو میرے لیے نماز میں کفایت کر جائے, کافی ہو جائے. تو آپ نے ان کو پھر یہ دعا یہ کلمہ سکھایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, کی آگے تفصیل بھی ہو سکتی ہے بعض روایتوں میں. بہرحال خیر یہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس طرح کی, تو اس نے فرمایا